سورة المومنون. سورہ مومنون کا تعارف. مقام نزول: سورہ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. رکوع اور آیات کی تعداد: اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں. مومنون نام رکھنے کی وجہ: اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ مومنون رکھا گیا ہے. سورہ مومنون کی فضیلت: حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کی، اے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق قرآن تھا. پھر فرمایا، تم سورہ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو. چنانچہ انہوں نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے. سورہ مومنون کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت اور رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے. نمبر 3، مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات بیان فرمائے. نمبر 4، دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر، نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے. نمبر 5، انہیں آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا. نمبر 6، حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں. نمبر 7، قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت دو گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا. نمبر 8، اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی. نمبر 9، مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا. نمبر 10، بتوں کی پوجا کرنے والوں کو خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا. سورہ حج کے ساتھ مناسبت: سورہ مومنون کی اپنے سے ماقبل سورت حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ مومنون کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے.
قد افلح المؤمنون.
ترجمہ: بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے. اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے. حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے. یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے، اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کی فضیلت۔ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ کرنا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان مذکورہ باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔
الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
ترجمہ، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ خاشعون، خشوع و خضوع کرنے والے، یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں ظاہری و باطنی خشوع، نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔ یہاں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق 3 احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ نمبر 3، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے، لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور 2 واقعات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے، تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر بزرگان دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے، اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا، اس نے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا، چین نہ لوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا، جب تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ قیام کیا تو دریافت فرمایا کہ کون میرا پہرہ دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ گھاٹی کے دھانے پر جا کر پہرہ دو۔ دونوں صحابی وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا، یہ محافظ اور نگہبان ہیں، چنانچہ اس نے تین تیر مارے، تینوں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔
والذین هم عن اللغو معرضون،
ترجمہ، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، عن اللغو فضول بات سے، فلا پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لغو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ لغو سے کیا مراد ہے؟ علامہ احمد صابی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی کوئی فائدہ نہ ہو، جیسے مذاق مسخری، بےہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ، وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہیے، یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے بقدر ضرورت حلال مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ احادیث میں بھی لا یعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، یعنی بیکار ادھر ادھر نہ جاؤ اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و نقصانات، یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ زیادہ سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے، اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت سے مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یوں ہی اس سے کفریہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے، اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا، فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا، سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا، اس لیے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں، اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تاکہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رحمت اللہ تعالی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا، یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے مغرور نفس، تو فضول اور لا یعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے۔ پھر اس فضول سوال کے کفارے میں آپ نے ایک سال روزے رکھے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اسے ان باتوں کے لیے استعمال کرے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
والذین هم للزکات فاعلون،
ترجمہ، اور وہ جو زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں، هم للزکات فاعلون، وہ زکات دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکات دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ زکات کا ایک معنی تزکیہ نفس بھی کیا ہے، یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔ زکات ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید، کثیر احادیث میں زکات ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے چار احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ نمبر دو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکات دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال کی زکات نکال کہ وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ نمبر 4، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکات ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بانچھے پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر اور ریاکاری، بغض و حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، ترجمہ، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، ترجمہ، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لیے ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، اور اس دعا کے لیے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو اوپر حدیث پاک میں مذکور ہوئے،
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ،
ترجمہ، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندھیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندھیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت، حدیث پاک میں زبان اور شرم گاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبڑوں کے درمیان میں ہے، یعنی زبان کا، اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے، یعنی شرم گاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ شرم گاہ کی شہوت کا علمی اور عملی علاج، یاد رہے کہ شرم گاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شمار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اگر اس تقاضے کو شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت اور آخرت میں ثواب حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر اسے ناجائز و حرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے۔ لہذا جو شخص اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے، تاکہ اسے اپنے لیے جائز ذریعہ مل جائے، اور اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب اور محرکات سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیز ناجائز و حرام ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لیے خوب دعائیں کرے۔
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون،
ترجمہ، تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے، یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ ہم جنس پرستی، مشت زنی اور متعا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے، اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے، یوں ہی کسی عورت سے متعا کرنا بھی حرام ہے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرم گاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ متاع حرام ہے، کیونکہ جس عورت سے متاع کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں، کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا۔ اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی، کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا جب واضح ہو گیا کہ متاع کرنے والی عورت مرد کی بیوی نہیں، تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لیے حلال نہ ہو۔
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ،
ترجمہ، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کیے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے، اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ عز و جل کی ہوں یا مخلوق کی، اور اسی طرح عہد خدا عز و جل کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ چھ چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ نمبر ایک، بات بولو تو سچ بولو۔ نمبر دو، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر تین، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو۔ اور نمبر چار، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر پانچ، اپنی نگاہوں کو پست کرو۔ اور نمبر چھ، اپنے ہاتھوں کو روکو۔
والذین هم علی صلواتہم یحافظون،
ترجمہ، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ عظیم و شان عبادت۔ ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا، اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم و شان عبادت ہے، اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ نمازیں اللہ عز و جل نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔
اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون،
ترجمہ، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک، یہی لوگ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ماں قبل آیات میں مذکور اوصاف پائے جاتے ہیں، یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔ ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب کوئی شخص مر کر ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت اولئک هم الوارثون کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں۔ یاد رہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے، اور اس سے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرما لی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔ دعا: اے اللہ، ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم و شان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنا دے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنا دیا۔ الانسان، انسان۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر چار دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے، اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ثم جعلناه نطفہ، پھر اس کو پانی کی بوند بنایا، یعنی پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ، یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين۔
ترجمہ: پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ثم خلقنا نطفة علقة، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جاندار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی، اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو مکمل انسان ہوتا ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ابتدائی حصہ سن کر کہا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح نازل ہوا ہے۔ انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انسان کے ظاہر و باطن، اس کے ہر ہر عضو اور ہر ہر جز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں، اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔
ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔
ترجمہ: پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔ بعد ذالک، اس کے بعد۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی، تو تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور بے شک ہم نے بنائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ ان سے مراد سات آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں، اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں، اور کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔
ترجمہ: اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کرنے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ، یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لیے چاہیے، اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا، ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔
فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔
ترجمہ: تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، تو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے، یعنی جو پانی آسمان سے نازل فرمایا، اس سے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ مزید بہت سے پھل میوے ہیں، اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہو اور عیش کرتے ہو۔ وشجر، اور درخت، یعنی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طور سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر اگتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے، کہ تیل کے منافع اور فوائد اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے، اور سالن کا کام بھی دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں، اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ فی الانعام، چوپایوں میں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے منافع سے اپنی قدرت کاملہ پر استدلال فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں، اور وہ خوشگوار طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، کہ ان کے بال، کھال اور اون وغیرہ سے کام لیتے ہو، اور انہی میں سے تم بعض چوپایوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ نوٹ: اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ نحل آیت نمبر 66 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ وعلیہا، اور ان پر، یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے علاوہ پانچ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، دوسرا حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا، تیسرا قرون آخرین کا قصہ، چوتھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور پانچواں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سابقہ امتوں کے حالات سے آگاہ ہو، تاکہ ان کے اچھے اوصاف اپنانے کی کوشش کریں اور مذموم اوصاف سے بچیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم ایمان قبول کر کے اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو اس کے سوا اوروں کو پوچھتے ہو؟ نوٹ: حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 64 اور سورہ ہود آیت نمبر 25-49 میں گزر چکی ہیں۔
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى داحين قال رب انصرني بما كذبون۔
ترجمہ: تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا، ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی، یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب، میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فقالا: تو کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، کھاتا اور پیتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے اور تمہیں اپنا تابع بنا لے، اور اگر اللہ عز و جل چاہتا کہ رسول بھیجے اور مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائے تو وہ فرشتے اتار دیتا، لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، نیز ہم نے تو اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ یہ ان کی حماقت کی انتہا تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لیا، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی کہا، یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے، تو ایک مدت تک انتظار کر لو، یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایسا ہوا تو خیر، ورنہ اس کو قتل کر ڈالنا۔ قالا: عرض کی۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کے ایمان لانے اور ان کی ہدایت پانے کی امید نہ رہی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔
ترجمة: تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابل پڑے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو، سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے، اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ فأوحینا الیہ، تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری حمایت و حفاظت میں اور ہماری حکم سے کشتی بناؤ، پھر جب ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہوں اور تنور ابلنے لگ جائے اور اس میں سے پانی برآمد ہو تو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے، تو اس وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں یا یعنی اپنی مومنہ بیوی اور ایماندار اولاد یہ تمام مومنین کو داخل کر لو، البتہ ان میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور کلام ازلی میں ان پر عذاب اور ہلاکت معین ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کنعان نامی ایک بیٹا اور ایک بیوی ہیں، یہ دونوں کافر تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تین فرزندوں سام، حام، یافث اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا۔ کل لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 80 تھی، نصف مرد اور نصف عورتیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے مزید ارشاد فرمایا گیا کہ ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ان کے لیے نجات طلب کرنا نہ دعا فرمانا، یہ ضرور غرق کیے جانے والے ہیں۔ نوٹ: اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 37-40 میں ملاحظہ فرمائیں۔
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ: پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو تم کہنا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ کافروں سے نجات حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پہ ایمان لانے والے تمام لوگوں کو نصیب ہوئی، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم صرف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نبی اور امام تھے، تو ان کا حمد و ثنا کرنا ان ایمان والوں کا حمد و ثنا کرنا ہے۔ بیز اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ربوبیت اور نبوت کی عظمت و فضیلت کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا وہ عظیم رتبہ ہے جو فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔ نیز بحیثیت نبی حمد کا حکم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو امت نے اس کی پیروی کرنی تھی۔
وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔
ترجمہ: اور عرض کرنا، اے میرے رب، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ وقل، اور عرض کرنا، یعنی کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور پے در پے بھلائیوں کا ملنا ہے۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی برکت والی جگہ کی دعا مانگنی چاہیے جس میں اس کے لیے دین اور دنیا دونوں کی برکتیں ہوں۔
ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین۔
ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں اور اس میں سے جو دشمنان حق کے ساتھ کیا گیا، ضرور نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور بے شک ہم حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں بھیج کر اور ان کو واضح نصیحت پر مامور فرما کر انہیں ضرور آزمانے والے تھے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے۔
ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔
ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی تو ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ ثم، پھر، یعنی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اس کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ایک دوسری قوم پیدا کی اور وہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد ہے۔ نوٹ: حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام اور قوم عاد کا واقعہ سورہ آراف آیت نمبر 65-72 اور سورہ ہود آیت نمبر 50-60 میں گزر چکا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا، یعنی ہم نے قوم عاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کا نام حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ عز و جل کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈرتے نہیں، تاکہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لو۔
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
ترجمہ: اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی. بولے: یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے, جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے, اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. وقالا, اور بولے, یہاں سے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات بیان کیے گئے ہیں. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سن کر ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات اور وہاں کے ثواب و عذاب وغیرہ کو جھٹلایا, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش کی وسعت اور دنیا کی نعمت عطا فرمائی تھی, یہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے, یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہے, جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے, یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے. ان باطن کے اندھوں نے کمالات نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے, اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی. چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے, اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. آیت وقال الملأ من قومه سے معلوم ہونے والی باتیں, اس سے دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, ہمیشہ مالدار سردار دنیاوی عزت والے زیادہ تر لوگ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف ہوئے, غرباء و مساکین زیادہ مومن ہوئے. اب بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ عموماً غریب لوگ دینی کام زیادہ کرتے ہیں. نمبر دو, نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کو دیکھنا, باطنی اسرار کو نہ دیکھنا, ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے. پہلی بار شیطان نے نبی کو بشر کہا, پھر ہمیشہ کفار نے ایسا کہا, انکم اذا لخاسرون, جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. یعنی خدا کی قسم اگر تم نے اس کے احکامات کی پیروی کی تو اس صورت میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر تم ضرور خسارہ پانے والے ہوگے. کافر بہت بڑا بے عقل ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے دونوں جہاں میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں, لیکن ان بے وقوفوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی ناکامی جبکہ پتھروں کی عبادت میں کامیابی سمجھی. اس سے معلوم ہوا کہ کافر بہت بڑا بے عقل ہوتا ہے.
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ.
ترجمہ: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر تم نکالے جاؤ گے, جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے, وہ بہت دور ہے.
ایعدکم,
کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حشر کے صحیح ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا, کیا تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا گوشت پوست سب مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی, اس کے بعد پھر تم قبروں سے زندہ نکالے جاؤ گے؟ انہوں نے صرف اتنی بات کہنے کو کافی نہ سمجھا بلکہ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو بہت بعید جانا, اور کہا, قبروں سے نکالے جانے کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے, وہ بہت دور ہے.
ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
ترجمہ: زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے, ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں. ان هي الا حیاتنا الدنیا, زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے. ان سرداروں نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا, اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں، اور اسی باطل خیال کی بنا پر کہنے لگے کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دنیاوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، صرف اتنا ہی ہے۔ ہم مرتے جیتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرتا ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان ہوا الا رجل، یہ تو صرف ایک مرد ہے۔ کافر سرداروں نے اپنے رسول حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی، اور ہم اس کی بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔
قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين۔
ترجمہ، عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے، تو سچی چنگار نے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا، تو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ قالا، عرض کی، جب حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے، تو ان کے خلاف دعا کی اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل میری مدد فرما اور انہیں ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور وہ اسی پر قائم ہیں۔ قالا، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑی دیر میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفر اور تکذیب پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، تو سچی چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کیے گئے اور وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے ظالم لوگوں کے لیے خدا کی رحمت سے دوری ہے۔
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔
ترجمہ، پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کی، کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں، جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم وغیرہ پیدا کی تاکہ لوگوں پر ہماری قدرت ظاہر ہو، اور ہر امت جان لے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں۔ اگر وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کرتے اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا انہیں ہی فائدہ ہوگا۔ من امہ، کوئی امت، ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ لوگ اس مدت سے پیچھے رہتے ہیں۔ جس امت کے لیے ہلاک ہونے کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی، اس پہ کچھ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔
ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔
ترجمہ، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانے بنا ڈالا، تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے، یعنی جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا اسی حساب سے ہم نے ان میں لگاتار اپنے رسول بھیجے، اور جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے پہلو کی طرح اسے جھٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے، تو ہم نے انہیں ہلاک کر کے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا، اور انہیں داستانے بنا ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں، اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو، تو ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے، اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے۔ لہذا ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر عقل مندی کا ثبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔
ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين۔
ترجمہ، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جن رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل جیسے عصا اور روشن ہاتھ وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے، اور وہ بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔ نوٹ، یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات متعدد صورتوں میں گزر چکے ہیں۔
فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔
ترجمہ، تو کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت گزار ہے، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ بنی اسرائیل ہدایت پا جائیں۔ فقالو، تو کہنے لگے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے، تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے اطاعت گزار بن جائیں؟ یہ لوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ دریا میں غرق ہو کر ہلاک کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب یعنی توریت شریف عطا فرمائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے احکامات پر عمل کر کے سیدھے راستے کی ہدایت پا جائیں۔
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔
ترجمہ، اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھوا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرما دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی، اور ان کے دست اقدس سے پیدائشی اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند ہموار کشادہ اور پھلوں والی جگہ دی جو ان چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل نہ تھی، نیز وہاں آنکھوں کے سامنے پانی بہ رہا تھا جو خوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بیت المقدس ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ اس بارے میں اور بھی کئی قول ہیں۔
يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔
ترجمہ، اے رسولوں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یا أيها الرسل، اے رسولوں، یہ حکم تمام رسولوں کو تھا جیسا کہ آگے حدیث نمبر 4 سے واضح ہے۔ البتہ بطور ندا مخاطب کیے جانے کے اعتبار سے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسولوں اور سے مراد تمام رسول ہیں، اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ ندا فرمائی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد خاص سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قول ہیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں، اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب، اور ناپاک و حرام چیزیں کھانے کی مذمت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ اس مناسبت سے یہاں پاکیزہ حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و حرام اشیاء کھانے کی مذمت پر مشتمل چار احادیث سماعت کیجیے۔ نمبر ایک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص پاکیزہ یعنی حلال چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔ نمبر تین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ نمبر چار، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا، اور فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا حرام ہو، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ دو دعائیں مانگا کریں، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا، یعنی اے اللہ، مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی عبادات فرض تھیں، لہذا کوئی شخص خواہ وہ کسی درجے کا ہو، عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام انبیاء کرام اور رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے، وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی کامل ولی ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر عبادات فرض رہی اور انہیں کوئی عبادت معاف نہ ہوئی، تو یہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔
ترجمہ، اور بے شک کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ وَإِنَّ هَذِهِ، اور بے شک یہ، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے، اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے۔ مراد یہ کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں، البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے، اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔
ترجمہ، تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ فَتَقَطَّعُوا، تو ان کی امتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی اللہ عز و جل کا دین ایک ہی ہے، البتہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ فرقے فرقے ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔ اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹی کے فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لی، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے یہاں دو احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا، خبردار ہو جاؤ، تم سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور ان قریب یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ 72 فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان قریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے باولے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہوتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑ اس سے نہیں بچتا۔ نمبر دو، ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں انتہائی بلیغ واعظ فرمایا جس سے ہر آنکھ سے آنسو روا ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا، بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا۔ تم شریعت کے خلاف نئی باتوں سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میرا اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔
فذرهم فی غمرتهم حتی حین،
ترجمہ، تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔ فذرهم، تو تم ان کو چھوڑ دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کو ان کے کفر و گمراہی اور ان کی جہالت و غفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں، اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ،
ترجمہ، کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں؟ ایحسبون، کیا یہ خیال کر رہے ہیں؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزا ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ کفار کی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،
ترجمہ، اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔ فی زمانہ کفار کی دنیاوی علوم و فنون میں ترقی اور مال و دولت کی بہتات دیکھ کر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، جب ہی تو وہ اس قدر ترقی یافتہ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تھوڑی ہوتے۔ اگر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو شاید ایسی باتیں ان کی زبان پر کبھی نہ آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور فہم عطا فرمائے، آمین۔
ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون،
ترجمہ، بے شک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوف زدہ ہیں اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ان الذین، بے شک وہ جو، گزشتہ آیات میں کفار کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں، چنانچہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عزوجل کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ عزوجل سے ڈرتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عزوجل کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عزوجل کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الى ربهم راجعون۔
ترجمہ، اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ والذین یؤتون، اور وہ جو دیتے ہیں، اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ عزوجل کی راہ میں جو کچھ زکات و صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عزوجل کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نا مقبول نہ ہو جائیں۔ نیکی کرنا اور ڈرنا ایمان کے کمال کی علامت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا کمال ایمان کی علامت ہے۔ پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل بے خوف خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عزوجل کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے، اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے۔ لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے، اس میں خوف نہیں ہوگا، اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا، اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے حالات لکھے ہیں، اور فی زمانہ تو حالات اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنی بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔
ترجمہ، یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ أُولَئِكَ، یہ لوگ، یعنی جن لوگوں کے اوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے، وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان میں اس لیے جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ان کا وقت ختم نہ ہو جائے اور اس نیک عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو جائے، اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین نے آیت کے اس حصے وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ کہ یہ معنی بھی بیان کی ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں،
یعنی انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر
آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے، یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
ترجمہ، اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا،
اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے، یعنی سابقہ آیت میں نیک لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ ان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں، یوں ہی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق ہی بیان کرتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھا ہوا ہے اور وہ لوح محفوظ ہے، اور عمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔
بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔
ترجمہ: بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں۔ بل قلوبهم، بلکہ ان کے دل۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن شریف سے غفلت میں ہے، اور ان کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کر رہے ہیں ان کاموں کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات میں ایمانداروں کے ذکر کیے گئے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں، اور وہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کر رہے ہیں۔
حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ۔
ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے۔ حتی، یہاں تک کہ، اس آیت میں کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا گیا کہ کفار اپنے اعمال پر ہی قائم رہے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا اور وہ بدر کے دن تلواروں سے قتل کیے گئے تو جب ہی وہ فریاد کرنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان پر مسلط کی گئی تھی، اور اس قحط کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔
لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین بہ سامرا تہجرون۔
ترجمہ: آج فریاد نہ کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی،
بے شک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی
تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پلٹتے تھے، خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈیگے مارتے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے، حق کو چھوڑتے ہوئے۔ لا تجأروا اليوم، آج فریاد نہ کرو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آج فریاد نہ کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ بے شک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی، لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے اور ان آیات پر ایمان نہ لاتے تھے، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت پر یہ کہتے ہوئے ڈینگے مارتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں، اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے رات کو وہاں بےحدہ باتیں کرتے تھے، اور ان باتوں میں اکثر قرآن پاک پر تان کرنا، اسے جادو اور شیر کہنا، اور سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بیجا باتیں کہنا ہوتا تھا، اور تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مومنوں کو نیز قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے۔
افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین۔
ترجمہ: کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟ افلم یدبروا، کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی، جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے، اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت و حقانیت پر اس میں واضح دلالتیں موجود ہیں، اور کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوئی ہی نہ ہو، اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا عز و جل کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں، کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مانتے؟ تمہارے پاس یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے، کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آ چکے ہیں اور خدا عز و جل کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
ترجمہ: یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. ام لم یعرفو، یا کیا انہوں نے پہچانا نہیں ہے؟ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عالی نسب، صدق و امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم اور مروت وغیرہ، پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فائق ہونے کو نہ جانا؟ کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں، بلکہ وہ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برگزیدہ صفات شہرۂ آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہیں. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہچاننے کا ایک طریقہ. قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی کے کلام کی روشنی میں یہاں ایک مختصر مضمون دیا جا رہا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہچاننے اور آپ کے محبت کے لیے قابل ترین ہستی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کچھ کمالات فطری ہوتے ہیں، جیسے حسن، قوت، عقل، فہم کی درستی، زبان کی فصاحت، حواس اور اعضاء کی قوت، معتدل حرکات، نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت. نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگرچہ دنیاوی ہوتی ہیں لیکن جب ان سے تقوی مقصود ہو تو وہ آخرت کی خوبیوں اور خصلتوں کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے رضا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اور عہدہ و منصب وغیرہ. اور کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو مطلقاً آخرت کے شمار ہوتے ہیں، جیسے تمام بلند اخلاق، شرعی آداب، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا و مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، آداب و معاشرت کا حسن وغیرہ. اور یہی وہ خصائل ہیں جن کے مجموعے کو حسن خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے. ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ انہیں محنت و ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے. ان خوبیوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی پائی جائیں تو وہ بڑا مشرف و معزز مانا جاتا ہے. مثلا نسب یا جمال یا قوت یا علم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ، محبوب اور عظیم بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اور عظمت کا سکہ جم جاتا ہے. اور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آ رہی ہے، تو پھر اس ذات اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس میں یہ تمام کے تمام محاسن و خصائل پیدائشی اور فطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں، جن سے بہتر جامعیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا.
ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون.
ترجمہ: یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں. ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں. مزید فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے؟ یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسا دانا اور کامل عقل والا شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا. لہذا اس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہیں جو ان کے پاس حق یعنی قرآن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دینی احکام کے بیان پر مشتمل ہے. لیکن اس کے باوجود کافروں کا انہیں برا کہنا اس لیے ہے کہ ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے. اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں. اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے. چنانچہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم سے موافقت کی وجہ سے یا ان کے تان و تشنی کے خوف سے ایمان نہ لائے، جیسے کہ ابو طالب.
وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
ترجمہ: اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر سچا قرآن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا، یعنی اگر قرآن شریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا، اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا، یوں ہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے اور یوں کائنات کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں، اور ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ تو اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت و شہرت کا ذریعہ لائے ہیں، کہ یہ اس پر عمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین۔
ترجمہ: کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ ام تسألهم خرجا، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں، تو یہ بات آپ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا اجر تو آپ کے رب کے پاس ہے، سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضل عظیم ہے، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائی وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی اجر و عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو ابھی نہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ، اور بے شک تم، ارشاد فرمائے کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خوف راہ حق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
ترجمہ: اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ،
اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے۔ شان نزول: جب قریش سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے 7 برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت بہت ابتر ہو گئی، تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: بے شک۔ ابو سفیان نے کہا: قریش اپنے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک کی بےتابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور 7 سالہ قحط سالی کی جو مصیبت ان اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں، تو پھر وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی یہ خوشامد و چاپلوسی جاتی رہے گی، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا یہ وہی اختیار کریں گے۔
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ.
ترجمہ: اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ پھر بھی نہ اس وقت اپنے رب عزوجل کے حضور جھکے ہیں اور نہ ہی وہ آئندہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدبختی کی دلیل ہے. حتیٰ، یہاں تک. آیت کا معنی یہ کہ جب ہم ان پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تو اس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے نا امید پڑے ہوں گے.
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو. وہ ہوا، اور وہی ہے. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فرمایا اور اس سے مقصود اہل ایمان کو نعمتیں یاد دلانا، جبکہ کفار کو اس بات پر سختی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سنی جائے جس سے ہدایت ملے، اور آنکھیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، اور دلوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کیا جائے. تو جس نے نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہ کیا تو وہ ایسا شخص ہے جس نے نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سنو، دیکھو اور سمجھو، دینی دنیاوی منافع حاصل کرو. اے لوگوں، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو، کیونکہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور کانوں، آنکھوں اور دلوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، دیکھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والے کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا.
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
ترجمہ: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا، اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ وہ ہوا، اور وہی ہے. ارشاد فرمایا کہ وہی رب عزوجل جس نے تمہیں پیدا کیا اور نسل بڑھا کر تمہیں زمین میں پھیلایا، اور تم اپنے پھیلاؤ کے باوجود قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، نہ کہ کسی اور کی طرف. تو تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے؟ وہو الذی یحیی، اور وہی زندگی دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بعد آنا اور تاریکی و روشنی اور زیادتی و کمی میں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا، یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں. تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں خدا عز و جل کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ.
بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ.
ترجمہ: بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں. بلکہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ سمجھے نہیں، بلکہ انہوں نے وہی بات کہہ دی جو ان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور اس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بے شک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ دادا نے تو اس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی، تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جن کی کچھ حقیقت نہیں۔
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون۔
ترجمہ، تم فرماؤ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو اب کہیں گے کہ اللہ کا، تم فرماؤ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ قل، تم فرماؤ۔ کفار کی اس بات کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرما دیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟ سیقولون، اب کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے اس سوال کا دیا جانے والا جواب پہلے ہی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرما دیا کہ اس سوال کے جواب میں ان قریب کافر کہیں گے ان کا خالق و مالک اللہ عز و جل ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں، اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ جب وہ یہ جواب دیں تو اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے تاکہ یہ بات جان جاؤ کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتدان پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔
قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون۔
ترجمہ، تم فرماؤ ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے یہ سب اللہ ہی کا ہے، تم فرماؤ تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ سيقولون، اب کہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار سے دوسرا سوال کیا گیا کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کی طرف سے دیا جانے والا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ آپ کی اس بات کے جواب میں کہیں گے یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، تو آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم غیر اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے اور اس کے عذاب سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔
ترجمہ، تم فرماؤ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تمہیں علم ہے اب کہیں گے یہ ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، تم فرماؤ تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کفار سے فرمائیں اگر تمہیں علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تو تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو، یعنی کس شیطانی دھوکے میں ہو کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو، جب تم اقرار کرتے ہو کہ حقیقی قدرت اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔
بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ۔
ترجمہ، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں، اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی اور غلبہ چاہتا، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، بلکہ یعنی مشرکین جیسا گمان کرتے ہیں ویسا قطن نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے کہ اللہ عزوجل کی نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں باتیں محال ہیں، اور وہ بے شک جھوٹے ہیں جو اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔ مت تخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جھوٹا ہونے کو مزید تاکید سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نوع اور جنس سے پاک ہے، اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہو۔ اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا، اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا، کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں، اور ایسی صورت میں کائنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے پاک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک اور اولاد ہے۔
عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون۔
ترجمہ: وہ اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، تو وہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
عالم الغیب والشہادہ،
ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے، یعنی جو مخلوق سے پوشیدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے۔ تو ایسا علم والا خدا ان بتوں کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جو چھپی ہوئی کوئی بات تک نہیں جانتے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے، یعنی مکمل بے خبر ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔
قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
ترجمہ: تم عرض کرو اے میرے رب، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ قُلْ رَبِّ، تم عرض کرو اے میرے رب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، تم یوں دعا کرو کہ اے میرے رب عز و جل، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا دنیا میں ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے رب عز و جل مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔ یاد رہے کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار کا ساتھی نہ بنائے گا۔ اس کے باوجود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح دعا فرمانا عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اسی طرح انبیاء معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کیا کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اپنی مغفرت و اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ یہ سب تواضع اور اظہار بندگی کے طور پر ہے۔
وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔
ترجمہ: اور بے شک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم۔ اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا گیا ہے جو اس عذاب کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتے تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لوگے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے، تو پھر انکار کی وجہ اور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور کفار کے عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں، اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو لیں۔
ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔
ترجمہ: سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس خصلت و عادت سے دفع کرو جو سب سے اچھی ہو۔ مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں: نمبر ایک، توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے اس سے شرک کی برائی کو دفع فرمائے۔ نمبر دو، طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی برائی دفع کیجئے۔ نمبر تین، اپنے مکارم اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں، سبحان اللہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كأنه ولي حميم.
ترجمہ: اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہے. حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے 100 اونٹوں کے لالچ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے آنے والے سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمیر بن وہب کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ وہ وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، فتح مکہ کے بعد ان کی سفارش پر صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا، منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی، مدینہ منورہ پر کئی حملے کرنے والے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے شخص وحشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا. اگر تمام مسلمان اس آیت مبارکہ میں دیے گئے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون کا دورہ ہو جائے. نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں. اس آیت میں حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کر رہے ہیں، آپ ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے.
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ.
ترجمہ: اور تم عرض کرو اے میرے رب، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. وَقُلْ، اور تم عرض کرو. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید دو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب عز و جل، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور اے میرے رب عز و جل، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں. شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے. علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ معصوم ہے لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، اور اس سے مقصود سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہا کریں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ، اور اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں، اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک شیطان کی رسائی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ دعا سکھائی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی جو کہ قبول ہوئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے. جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان سے پناہ مانگی تو ہم کیا چیز ہیں؟
حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونَ.
ترجمہ: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے. حَتَّى، یہاں تک کہ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر و سرکشی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹا رہتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ملتا، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے.
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون.
ترجمہ: جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے. لعلی اعمل صالحا، شاید اب میں کچھ نیک عمل کر لوں. ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے رب عز و جل، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں
جسے میں نے چھوڑ دیا ہے اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کروں، اس پر اسے فرمایا جائے گا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو وہ حسرت و ندامت سے کہہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانے ہے، اور وہ موت ہے، کہ قانون الہی یہی ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء و اولیاء کا قدرت الہی اور اذن الہی سے مردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے منافی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے، جبکہ انبیاء و اولیاء کا زندہ کرنا قدرت الہی کا اظہار ہے۔ موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر دونوں کریں گے۔ یاد رہے کہ جس طرح کافر اپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جانے کا سوال کریں گے، اسی طرح وہ مسلمان بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں گے جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی یا کوتاہی کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون۔
ترجمہ، اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو، تاکہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا، اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بیت اللہ شریف کا حج کرنے پہنچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے سورہ منافقون کی ان تین آیات کی تلاوت فرمائی۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی اور اس کے احکام کی بجا آوری میں ہرگز غفلت سے کام نہ لے، اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے، تاکہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے محفوظ رہے۔
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔
ترجمہ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور میں پھونک ماری جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جسے دوسرا نفخہ کہتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتے نہ رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور ان میں آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتے داری کی محبتیں باقی نہ رہیں گی، اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا، اور اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے، کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔
رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ اس حکم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب داخل نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب قیامت کے دن مومن سادات کو کام آئے گا۔ یہاں اس سے متعلق چار احادیث سماعت کیجئے۔ نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ نمبر دو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی، ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ اور تعلق منقطع نہ ہوگا کیونکہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ نمبر تین، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو گئیں، حالانکہ انہیں چھپانے کا حکم ہے۔ اس پر ان سے کہا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ عرض کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی، بے شک میری شفاعت ضرور ہا اور حکم نامی یمن کے دو قبیلوں کو بھی شامل ہے۔ نمبر چار، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا۔
فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔
ترجمہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے عقائد درست اور اعمال نیک ہوں گے تو اس کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزن ہوگا، اور یہی لوگ اپنا مقصد و مطلوب کو پا کر کامیاب ہوں گے، اور جن کے عقائد غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا، اور ان سے مراد کفار ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ نوٹ، اعمال کے وزن سے متعلق مزید تفصیل کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔
ترجمہ، ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوں گے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بدبختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو چلا دے گی، اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے، اور ان سے فرمایا جائے گا، کیا دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھی؟ ضرور پڑھی جاتی تھی، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جھٹلاتے تھے، اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ جہنم کا ایک عذاب، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ کے بارے میں ارشاد فرمایا، آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا، اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس دردناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بد نصیب کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون
ترجمہ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو قالو وہ کہیں گے اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلا دیا اور تیری نافرمانیاں کی اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو کیونکہ یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا جہنمیوں کی فریاد ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا اس مناسبت سے یہاں دو احادیث سماعت کیجیے نمبر ایک حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اے مالک تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے حضرت مالک علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے پکاریں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب عز و جل ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت وہ ندامت و خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے نمبر دو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ 40 برس تک انہیں جواب نہ دیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا اور دنیا کی عمر کتنی ہے اس بارے میں کئی قول ہیں بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 برس ہے بعض نے کہا 12000 برس اور بعض نے کہا 360 برس ہے واللہ تعالی اعلم اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے
انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخلتموہم سخریا حتی أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون
ترجمہ بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے بے شک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں انہ کان فریق من عبادی یقولون بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے مومن بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف سے آیا اس کی تصدیق کی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے کر اور جنت میں داخل فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے کیونکہ تیری رحمت ہی تمام رحمتوں کا منبع ہے تو اے کافروں تم نے انہیں مذاق بنا لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تمہیں میرے عذاب کا خوف نہ رہا، اور تم ان سے ہنسا کرتے اور ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں تمہاری اذیتوں اور مذاق اڑانے پر صبر کرنے کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں پا کر کامیاب ہیں۔ شان نزول، بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیتیں ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئیں جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے دیگر فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔
قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم تم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون۔
ترجمہ، اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، تو گننے والوں سے دریافت فرما۔ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو اگر تم جانتے۔ قال، فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا کہ تم دنیا میں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کفار اس سوال کے جواب میں کہیں گے ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ کفار یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب کی ہیبت سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا، اسی لیے کہیں گے اے اللہ عز و جل تو ان فرشتوں سے دریافت فرما جنہیں تو نے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر مامور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو جواب دے گا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت ہی تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔
ترجمہ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ أَفَحَسِبْتُمْ، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مزید سرزنش فرمائی کہ اے بدبختوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت دانش مندی نہیں، یاد رہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا جائے گا کہ نہ ہم پر امر و نہی وغیرہ کے احکام ہوں، نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے، نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے، اور نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزا دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ ترجمہ، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانش مندی ہے؟
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔
ترجمہ، تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ فتعال اللہ، تو اللہ بہت بلندی والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، وہی سچا بادشاہ ہے، ہر چیز اسی کی ملکیت اور اسی کی بادشاہی میں داخل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کیونکہ تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں، اور جو ملکیت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی، اور وہ اس عرش کا مالک ہے جو عزت والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم و رحمت کا فیضان یہی سے تقسیم ہوتا ہے اور ہر مخلوق میں اس کی رحمت و کرم کے آثار یہی سے بٹھتے ہیں۔
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ.
ترجمہ: اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے. ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت کرنے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب عز و جل کے پاس ہی ہے، اور وہی اسے اس عمل کی سزا دے گا. بے شک کافر حساب کی سختی اور عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے اور انہیں کوئی سعادت نصیب نہ ہوگی.
وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ.
ترجمہ: اور تم عرض کرو اے میرے رب، بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. وَقُلْ، اور تم عرض کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ امت اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. استغفار کا سردار حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوه بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يعني الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں. میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقراری ہوں. مجھے بخش دے، تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو یقین قلبی کے ساتھ دن میں یہ کہہ لے پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا، اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہہ لے پھر صبح سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم.